اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والناس فی فتن انجزم فیہا حبل الدین، وتزعزعت سواریر الیقین، واختلف النجر وتشتت الامر وذاق المخرج مخرج وعمی المصدر فالہدا کامل والعمی شامل اسی الرحمن ونصر الشیطان وخزل الایمان۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس فصل میں، خطبہ نمبر 3 کے فصل، تیسری نمبر فصل میں، امام علی علیہ السلام بعثت سے پہلے والی صورتحال بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا تھی۔ والناس فی فتن، لوگ فتنوں میں مبتلا تھے۔ بعثت سے پہلے، بعثت نبی سے پہلے، بعثت نبی سے پہلے
اپنے اعلان کیا۔
ہاں جی، بس لوگ کس حالت میں تھے؟ والناس فی فتن، لوگ فتنوں میں تھے۔ فتنہ بمعنی گمراہی ہے۔ قرآن کریم میں فتنے کا ایک معنی گمراہی ہے اور دوسرا معنی آزمائش ہے۔ یہاں گمراہی کے معنی میں، کہ اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، فتنوں میں مبتلا تھے۔ ہر ایک کا اپنا بنایا ہوا دین تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی آتش پرست تھا۔ ان جزم فیہا حبل الدین، کمزور ہوئیں اس میں دین کی رسیاں، دین کی رسیاں اس میں کمزور ہوئیں، دین بڑا کمزور کر دیا تھا۔ حقیقی دین سے لوگ ہٹ گئے تھے اور باطل دین کی طرف وہ لوگ، انہوں نے رخ کر دیا تھا۔ ان جزم فیہا حبل الدین، کمزور ہو گئیں اس میں دین کی رسیاں۔ وتزعزعت سواریر الیقین، اور متزلزل تھے یقین کے ستون، یقین کے ستون متزلزل تھے، شک میں مبتلا تھے۔ جو عبادتیں وہ انجام دیتے تھے وہ عبادتیں یقینی نہیں تھیں، ان سے یقین حاصل نہیں ہوتا تھا، بلکہ دن بدن شک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ بس تزعزعت، متزلزل تھی، تزعزعت سواریر الیقین، یقین کے ستون متزلزل تھے، کمزور پڑ گئے تھے۔ واختلف النجر، اور اختلاف تھا اصول میں، اصول میں اختلاف کرتے تھے، یعنی فطرت پہ زنگ چڑھا ہوا تھا ان کی خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ اصول سے مراد ہے فطرت، فطرت ان کی مختلف تھی، زنگ چڑھا ہوا تھا خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ وتشتت الامر، اور ان کے معاملات پراکندہ تھے، کوئی آتش کو، آتش کی پرستش کرتا تھا، کوئی بت کی عبادت کرتا تھا، بس ہر ایک کے معاملات پراکندہ تھے، عبادت کی جگہیں الگ الگ تھیں۔ وذاق المخرج، راہ نجات تنگ ہو گئی تھی، راہ نجات سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ مراد یہ ہے کہ ذاق المخرج، راہ نجات بڑی تنگ تھی، راہ گشائش بڑی تنگ تھی، نکلنا بڑا مشکل تھا۔ وعمی المصدر، اور نکلنے کی جگہ بڑی تاریک تھی، کہ انسان اس حالت میں اندھا تھا، نور نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ نکل سکے۔ بس ایک تو نکلنے کی جگہ بھی بڑی تاریک تھی۔ فل ہدا خاملن، بس ہدایت بھی گمنام تھی، یعنی تاریک تھی، گمنام تھی، گم ہو گئی تھی ہدایت، اور کس میں پڑے ہوئے تھے؟ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ والعمی شاملن، اور اندھاپن سب کو شامل تھا، سب اندھے تھے اس حال، اس وقت رسول اکرم مبعوث ہوئے جب سارے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، سب سارے اس وقت اندھے تھے، شامل ہو گئی تھا، شامل ہو گئی تھی اندھیر نگری، یعنی تاریکی شامل ہو گئی تھی ان سب کو، اندھے تھے سارے۔ وہ اسی الرحمن، اور خدا رحمان کی معصیت کی جاتی تھی۔ رحمان اشارہ ہے، یعنی خداوند عالم کی ربوبیت کا انکار کیا جاتا تھا، خداوند عالم کی ربوبیت کا انکار کیا جاتا تھا۔ اسی الرحمن، خدا رحمان کی نافرمانی کی جاتی تھی۔ ونصر الشیطان، اور شیطان کی مدد کی جا رہی تھی، شیطان کے مددگار بہت سارے تھے۔ وخذل الایمان، اور ایمان کو بے سہارا کیا گیا تھا، ایمان بے سہارا ہو گیا تھا، شیطان کی مدد کرنے میں شامل تھے، ایمان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ فنہارت دائمہ، پس گر گئے تھے ایمان کے ستون، ایمان کے ستون گر گئے تھے، گرا دیے تھے انہوں نے ایمان کے ستون، خلوص نہیں تھا ان کے پاس، بس ایمان کے ستون نہیں تھے ان کے پاس، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ، اور پوشیدہ ہو گئے تھے اس کے نشانات، ایمان کے نشانات پوشیدہ ہو گئے تھے، ایمان کہیں دور سے لوگوں کے اعمال میں نظر نہیں آتا تھا۔ وَدَرَسَتْ سُبُلَهُ، اور مٹ گئے تھے اس ایمان کے راستے، ایمان کے راستے انہوں نے مٹا دیے تھے، اور اس کی جگہ جو ہے گمراہی کے راستے بڑے واضح اور عیاں ہو گئے تھے۔ وَأَفَتْ شُرُكَهُ، اور اجڑ گئی تھیں اس کی شاہراہیں، جو ایمان کی شاہراہیں ہیں، جو ایمان کے راستے ہیں، وہ سارے انہوں نے اجاڑ دیے تھے۔ کس طرح؟ عطا اس شیطان، انہوں نے پیروی کی شیطان کی، وہ پیروکار تھے، متی تھے شیطان کے۔ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ، پس وہ طے کرتے تھے شیطان کے راستے، مسلک شیطان پہ چلتے تھے، مسلک شیطان پہ وہ بس راہیں ان کی کون سی تھی؟ مسالک شیطان کی، راہ راہ شیطان تھی۔ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ، اور اتر پڑے تھے اس کے گھاٹ پہ، یعنی مراد یہ ہے اتر پڑے تھے اس کے گھاٹ پہ، اپنی پیاس ایمانی لحاظ سے، عملی لحاظ سے کہاں بجھاتے تھے؟ شیطان کے ہاں۔ ان کا عمل، ان کا ایمان کس لیے تھا؟ شیطان کے لیے۔ بس اپنی پیاس کہاں بجھاتے تھے؟ ایمانی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی، شیطان کے گھاٹ پہ۔ بہم سارت آلامہ، ان کی وجہ سے لہرانے لگے اس کے علم۔ وقام لواءہ، اور گڑ گئے تھے اس کے جھنڈے، یعنی جھنڈے کس کے نظر آنے لگے، علم کس کے نظر آنے لگے؟ شیطان کے۔ فی فتن، فتنوں میں۔ داست ہم بے اقفافہا، جو انہوں نے رون دیے تھے، بے اقفافہا ان کی وجہ سے۔ وطعت ہم بے ازلالہا، اور وہ سرگرداں تھے، حیران تھے، بس فتنوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، پھر فتنوں میں وہ سرگرداں تھے، اور بس خروج سے کچلتے تھے، اپنے خروج سے وہ کچلتے تھے ایمان کو، اور شیطانی راستوں کو نکالتے تھے، اپنے پنجوں کے بل سے مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، یعنی اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے وہ۔ قامت علی سناقبھا فہم فیہا تائہون، بڑے سرگرداں تھے وہاں، ہائرون حیران تھے، جاہلون
پنجوں پہ کھڑے ہونے کا مطلب
الٹے کھڑے تھے،
ان کا جو ہاں جی ایمان تھا اسی پر پکے، ہاں جی تھے۔
ہائرون جاہلون، جاہل تھے، مفتونون، اور وہ فریب خوردہ تھے۔ فی خیر دارن، بہتر گھر میں تھے، گھر بہتر تھا وہ مکہ معظمہ۔ فی خیر دار، دار بہتر تھا، گھر بہتر تھا۔ او شر جیران، لیکن بسنے والے بڑے برے تھے،
بسنے والے
مکہ معظمہ میں رہ رہے تھے، خیر کے گھر میں رہ رہے تھے، لیکن رہنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ نومہم فیہا سہودن، اور جہاں اس کی وہاں نیند کے بجائے بیداری تھی ان کی۔ مراد یہ ہے اس جملے سے، نومہم فیہا سہودن، کہ سونے کے بجائے وہاں کیا کرتے تھے؟ جاگتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اکرم اگر ان کو کہتے کہ تم سو جاؤ تو وہ بیدار رہتے، اور کہتا رسول اکرم اگر کہتے کہ تم بیدار رہو تو وہ سو جاتے، بس یہ حالت تھی۔ وَقُهُلُهُمْ دُمُوعٌ، اور سرمے کی جگہ ان کے کیا تھے؟ آنسو تھے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اکرم جو بھی حکم دیتے اس کو بجا نہ لاتے، اور رسول اکرم ان کے بارے میں بڑے غمزدہ ہوتے، بس رسول اکرم بڑے غمزدہ ہوتے ان کے سلسلے میں، یعنی اس حکم جو دیتے وہ کرتے نہ، بلکہ اس کے الٹ بجا لاتے، اور رسول اکرم کو غم ہوتا۔ بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ، ایسی زمین تھی کہ عالم کے منہ میں لگام تھی، عالم بیچارہ چپ کر کے زندگی گزارتا تھا۔ وجاہلھا مکرمن، اور جاہل بڑا عزت والا تھا۔ مراد یہ ہے کہ نبوت کا منکر عزت والا تھا، بس حالت یہ تھی کہ نبوت کا منکر عزت والا تھا، اور جو نبوت کا اقرار کرنے والا تھا وہ بڑا چپ تھا, خاموش تھا. خاموش اس کو یعنی دھمکیاں ملتی تھی کہ اگر تو یہ کرے گا تو تجھے یہ سزا ملے گی. بس یہ حالات تھے بعثت کے دوران, یعنی بعثت کے وقت جب رسول اکرم نبوت پہ فائز ہوئے, بعثت پہ فائز ہوئے. ہاں جی, ہاں جی, قرآن کریم نے اشارے دیے ہیں کہ بعثت سے مراد کیا ہے, یعنی بعثت کے فائدے کیا ہیں, نبوت کے مقاصد کیا ہیں. نبوت کا پہلا مقصد جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہ دعوت توحید ہے. وہ جو ایمان کے ستون ان کے ہاں کمزور تھے ان کو مضبوط کرنا تھا, ایمان باللہ, دعوت توحید. تبھی قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی, ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, و داعیاً الی اللہ, اور بلانے والا خدا کی جانب باذنہ, اس کی اجازت سے. بس پہلا مقصد نبی کا کیا ہے, نبی کی بعثت کا کیا ہے, کہ وہ خداوند عالم کی طرف بلانے والا ہے. و سراج منیرا, اور روشن چراغ ہے وہ, بس روشنی کی طرف, نور کی طرف لے جانے والا, خدا کی طرف بلانے والا. وہ جو اندھیر نگری میں پڑے ہوئے تھے, ادھر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ول و امیل مصدر, اور ان کے نکلنے کی جگہ بڑی تاریک تھی, وہ اندھیپن کے شکار تھے. تو اسی طرف علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہدن, گواہ بنا کر, وہ مبشرن, اور خوشخبری دینے والا بنا کے, او نذیر, و نذیرن, اور ڈرانے والا بنا کے, و داعیاً الی اللہ, اور خداوند عالم کی طرف بلانے والا بنا کے, باذن ہی, اس کی اجازت سے, و سراجا و منیرا. بس قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ جو شخص توحید کے راستے پہ نہ ہو وہ تاریک راستے پہ ہے, راستہ توحید پہ نہ ہو وہ تاریک راستے پہ ہے. بس تاریک راستے سے نکالنے والا کون ہے, نبی. بس بعثت انبیاء کا مقصد پہلا کیا ہے, دعوت انبیاء. قرآن میں بڑے اشارے ہیں, اگر نوح کا پیغام دیکھیں, کہا او عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, خداوند عالم کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ جملہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا. بس پہلا مقصد انبیاء کا ہے کیا, دعوت توحید. دوسرا مقصد قرآن کریم نے فرمایا سماجی انصاف قائم کرنا. سماجی انصاف قائم کیسے ہوگا, جب حکومت اسلامی ہوگی, حکومت حق ہوگی. حکومت حق کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ سماجی انصاف قائم کر سکے حاکم اسلامی. سماجی انصاف قائم کیسے ہوگا, جب معاشرہ توحیدانہ بنے گا. ذہن میں رکھیے گا, جب معاشرہ توحیدانہ بنے گا, تبھی قرآن کریم نے فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ, وانزلنا معهم الكتاب, اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں, میزان, حق کا ترازو بھیجا ان کے درمیان. کیوں, ليقوم الناس بالقسط, تاکہ معاشرہ قائم ہو عدالت پہ. بڑا ضروری ہے کہ معاشرہ عدالت پہ قائم ہو, توحید پہ قائم ہو. معاشرہ اگر عدالت پہ قائم نہیں ہوگا, وہاں برائیوں کی شروعات ہو جائے گی. جس نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے, اگر وہ انجینئر نہ بنے, ڈاکٹر بنے, سماجی انصاف آپ نے قائم نہیں کیا, وہاں سے بگاڑ پیدا ہوگا. بس جو جس شعبے کا ماہر ہے اس میں اس کو چلاؤ, جو جس شعبے کا ماہر ہے اسے اس میں اتھارٹی دو, اس میں کام کرواؤ. بس کیوں ہمارے ملک میں یہ ساری بیماریاں ہیں, کرپشن ہے, احتساب نہیں ہے, معاشرے میں عدالت نہیں ہے, کیونکہ توحید کو مد نظر نہیں رکھا گیا, عدالت کو مد نظر نہیں رکھا گیا. بس ذہن میں رکھیے گا, دوسرا مقصد انبیاء کے آنے کا کیا ہے, سماجی انصاف قائم کرنا. سماجی انصاف قائم کب ہوگا, جب عدالت خدا کو مد نظر رکھا جائے گا, ہر حقدار کو اپنا حق دیا جائے گا. ایک اہم مقصد اور بعثت انبیاء کا بتایا، تعلیم. تعلیم انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. تبھی کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار تو بھیج ان میں ایک رسول جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی انہیں تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد، پہلا مقصد تعلیم، دوسرا مقصد بھی بتا دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. یہاں دو مقصد بیان ہوئے انبیاء کی بعثت کے، ایک تعلیم ایک تزکیہ. بس کتنے مقاصد ہوئے؟ چار. پہلا مقصد داعیاً اللہ، دوسرا مقصد سماجی انصاف قائم کرنا. دو مقاصد یہاں اس آیت میں ذکر ہوئے. بعض مفسرین کہتے ہیں اگر آپ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے تزکیہ کہا ہے اس کے بعد تعلیم کہا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے.
دونوں طرح سے آیت ہے.
ہاں جی، بس بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تزکیہ پہلے ہے. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے. اگر غیر پاکیزہ شخص کو علم آ جائے تو وہ فساد کرے گا، وہ ایٹم بم گرائے گا. بس تعلیم سے پہلے ہم نے کہا تھا طہارت باطنی کی تین چیزیں بڑی ضروری تھی. طہارت باطنی میں تخلی، تحلی، تجلی. پہلے انسان عالم بننے سے پہلے، فضیلت والی صفات اپنے اندر ڈالنے سے پہلے کرے کیا؟ تخلی کرے، تزکیہ کرے، انسان اپنے اندر سے بری صفات کو نکال دے. بس قرآن کریم نے بڑی اس کی تاکید کی ہے تعلیم کی. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس نے تمہیں تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے. یعلمکم ما لم تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے اس نے تمہیں سکھایا. بس نبی نے تمہیں سکھایا. بس اہم ترین مقصد تعلیم ہے. اور یہ خلیفہ بنا کیوں؟ خلیفہ بنا کیوں؟ احسنتم، علم کی بنیاد پہ. یہ خلیفہ کہا علم الآدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دی خداوند عالم. قابلیت کس کی تھی کہ یہ تعلیم حاصل کرے؟ حضرت انسان. حضرت انسان قابلیت رکھتا تھا کس کی؟ تعلیم کی. اگر آپ انہی آیات میں غور کریں، کہا فقال، خداوند عالم نے آدم کو کہا انبئہم، ان ملائکہ کو خبر دے، تعلیم نہ دے، انبئہم، انہیں بتا. کیا فرق ہے تعلیم اور خبر دینے میں؟ تعلیم مظہریت خدا کو بتاتی ہے، خبر دینا مظہریت خدا کو نہیں بتاتی. تعلیم سے ہی انسان مظہر ارادہ خدا بنتا ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو مظہر ارادہ خدا نہیں بن سکتا. بس ذہن میں رکھیے گا، یہ خلیفے کو سجدہ کس وجہ سے ہوا؟ خلیفہ بنا کیوں؟ علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے. صلاحیت تعلیم تھی، ملائکہ نے جان لیا تھا. ملائکہ نے کہا کہ خلیفہ کس لحاظ سے ہو؟ عملی لحاظ سے ہو. نحن نسبح و نقدس، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس بیان کرتے ہیں تیری، یعنی عملی لحاظ سے وہ خلیفہ ہو. خداوند عالم نے کہا نہیں نہیں، صرف عمل کافی نہیں، علم کا ہونا بھی ضروری ہے. کہا علم الآدم الاسماء کلہا، اس کے پاس عمل کے علاوہ علم بھی ہوگا. اس کے پاس عمل کے علاوہ کیا چیز ہوگی؟ علم بھی ہوگا. بس ذہن میں رکھیے گا، تعلیم ایک اہم ترین شعبہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا. انسان کہیں رکے نہ اس تعلیم کے سفر میں. تعلیم کے سفر میں کیا کہا؟ اطلب العلم من المہد الى الہد، گود سے تعلیم شروع ہو جائے، یا اس طرح کہہ دیں ماں کے شکم میں تعلیم شروع ہو جائے، تربیت شروع ہو جائے. شروع وہاں سے ہوتی ہے. الشقی شقی فی بطن امہ، شقی شقی بنتا ہے اپنے ماں کے شکم میں. بس ذہن میں رکھیے گا، تعلیم کا سفر انسان سے، تعلیم کی راہ انسان سے کٹ جائے، گمراہی کی راہیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعلیم مظہریت خدا کو بتاتی ہے، تعلیم انسان کو کامل بناتی ہے۔ سوال کریں کہ کامل کیسے؟ کہا علم الآدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دی۔ جب تمام ناموں کی تعلیم آ جائے اس آدم کے پاس تو انسان کامل بنے گا، جب انسان کامل بنے گا خلیفہ خدا بنے گا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، عمل سے پہلے کیا چیز، کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ بس تیسرا بڑا مقصد انبیاء کی بعثت کا، تعلیم، اور چوتھا بڑا مقصد تزکیہ۔ یہ تعلیم کرے کیا؟ تجلی دکھائے۔ تعلیم کرے کیا؟ تعلیم انسان کو ہدایت تک پہنچائے۔ تبھی کہا زیادہ پڑھنا علم نہیں، زیادہ پڑھنا علم نہیں، علم ایسا نور ہے جس کے دل میں آ جائے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ نور ہے، نور، یہ نور انسان کے پاس آئے نا، سمجھو کہ تعلیم نہیں آئی، خبر آئی۔ بس ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کا ایک بڑا مقصد حقائق کو جاننے کا، عالم بالا سے مربوط ہونے کا اہم وسیلہ کیا ہے؟ تعلیم۔ کہ یہ حضرت انسان جو مادی انسان ہے، یہ کس سے مربوط ہو جائے؟ عالم بالا سے، عالم غیب سے، عالم ملکوت سے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی حقیقتیں دکھائیں، ملکوت دکھائے۔ کیوں؟ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یقین بڑا مہم ہے، تعلیم انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے۔ عبادت انسان کو جو تعلیم پہ منحصر ہو وہ عبادت پہنچائے گی کہاں؟ یقین تک، قرب الہی تک۔ وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ، کرتا رہ، یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل نہ ہو۔ یقین ہے کیا؟ یقین ایک دفعہ علم الیقین ہے، علم الیقین۔ اس کے بعد عین الیقین ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کرا، دکھا، عین الیقین مجھے حاصل ہو۔ عین الیقین کے بعد انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے۔ ثم لترونھا عین الیقین، اگر وہ گناہ کو دیکھے تو اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، محسوس کرے۔ اس کے بعد ہے ربانی الیقین، اینما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں نظر دوڑاؤ وہاں خدا کا چہرہ ہے۔ بس انبیاء کا بڑا مقصد انسان کو یقین تک پہنچانا ہے۔ یقین تک انسان پہنچے کیسے؟ انبیاء سے تعلیم حاصل کر کے۔ تعلیم فائدہ کیا دے؟ تزکیہ دے۔ جب تک انسان تزکیہ حاصل نہیں کرے گا یقین تک نہیں پہنچے گا۔ بس تزکیہ حاصل کیسے ہوگا؟ یقین سے۔ یقین آئے گا کہاں سے؟ تعلیم سے۔ بس تیسرا اور چوتھا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ تعلیم اور تزکیہ۔ ایک اہم ترین اور امر، پہلے بیان کیا بہت دفعہ کہ ہم عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے ہیں، معاشرے نے، مادے نے ہمیں وہ اقرار بھلوا دیا، اسے یاد آ کے دلائے کون؟ انبیاء۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک یہ ہے کہ عالم ارواح کے اقرار کو یاد دلائیں۔ تبھی رسول اکرم سے کہا گیا فذکر، اے رسول انہیں یاد دلا، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلانا کسے فائدہ دے گا؟ مومنین کو۔ کون سے مومنین؟ وہ جو عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے ہیں۔ بس مومنین کو نفع دے۔ بس پانچواں بڑا مقصد، الست بربکم قالوا بلا، اقرار بلا کہہ کے آئے ہیں، خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، محمد اور آل محمد کی ولایت کا اقرار کر کے آئے ہیں، کتاب خدا کی ولایت کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ یاد یہاں آ کے مادے میں بھول گئے، اس کو یاد کون دلایا؟ کے انبیاء، ائمہ۔ بس بعثت انبیاء کا ایک اور بڑا مقصد کیا ہے؟ تذکر و نصیحت۔
مرنے سے پہلے
ادھر یہ تو پہلے تھا عالم اروا میں تھا, عالم اروا میں ادھر آنے سے پہلے. یہ سوال بعد میں کر لیجیے گا, یہ ریکارڈنگ ہو رہی. غلامی اور قید و بند سے آزادی, ایک اہم ترین مقصد غلامی سے آزادی, شیطان کی غلامی سے آزادی, فرعون کی غلامی سے آزادی, نمرود کی غلامی سے آزادی, شداد کی غلامی سے آزادی دلانے والے ہیں کون؟ انبیاء. بس انبیاء, نبی آ کے ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوگا؟ فرعون کے مقابلے میں ہوگا. کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں, نہیں تاکہ بنی اسرائیل حق پر آ جائیں, غلامی سے نجات پا لیں, حق خداوند عالم کے سامنے جھک جائیں, حقیقی خداوند عالم کے سامنے جھکیں. بس اور ایک بڑا مقصد انبیاء کو, انبیاء کا کیا ہے, بعثت انبیاء کا کیا ہے؟ غلامی اور قید و بند سے آزادی. ٹھیک ہے, وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْإِغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن فرماتا ہے کہ ان کے اوپر سے بوجھ اور قید و بند کو اٹھانے والا کون ہے؟ نبی. بس قید و بند اور غلامی سے آزاد کرنے والا کون ہے؟ نبی. آخری جو بڑا عمل ہے, بڑا عامل ہے انبیاء کے آنے کا, وہ ہے کہ ہمیں یہاں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل ہمارا ہونا چاہیے. ہم یہاں زندگی گزاریں تو ہمارے یہاں کوئی نمونہ عمل ہو. خدا کو کیسے ہم, خدا کی کیسے عبادت کریں؟ ہم تو لا علم ہیں, ہم تو جاہل ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم شرک بجا لائیں, شرک کریں. بس عملی اور ایمانی لحاظ سے رول ماڈل ہونا ضروری ہے. بس انبیاء کا ایک اس سے پہلے والا مقصد دشمن شناسی, غلامی سے آزادی دلائے, قید و بند سے آزادی دلائے, دشمن سے آشنا کروائے, اور ایک اور اہم چیز رول ماڈل بھی بن کے آئے. رول ماڈل کا ہونا بڑا ضروری ہے. جو تربیت پانے والا ہوتا ہے اس کے لیے رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے. بچے کو آپ دیکھ لیں, بچے کی آپ جب تربیت کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا رول ماڈل خیالی سا بھی بنا لیتے ہیں آپ لوگ. کبھی کبھار خیالی سا بھی بنا لیتے ہیں کہ یہ ہے, اس کی طرح آپ نے ہونا ہے. حقیقی بھی بیان کرے, حقیقی بیان کرے, رول ماڈل حقیقی بیان کرے, تاکہ بچے کے لیے بس ایک ہیرو ہونا چاہیے, انسان کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے, ایک اسوہ حسنہ ہونا چاہیے. سب سے بڑے اسوہ حسنہ اس جہاں کے کون ہیں؟ محمد اور آل محمد. تبھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ, ہے تمہارے لیے خدا کے رسول میں اسوہ حسنہ, بہترین رول ماڈل. اس کو دیکھو مقام عبودیت تک کیسے پہنچے ہوئے ہیں, تم بھی مقام عبودیت تک پہنچو. اس کو دیکھو کہ مسلمین اسلام کے مرتبے تک کیسے پہنچے ہیں, تم بھی اسلام کے مرتبے تک آؤ, پہچانو اسے. بس انبیاء کے بعثت کے مقاصد کتنے تھے؟ سات یا آٹھ؟ سات ہو گئے. سات انبیاء کے بعثت کے مقاصد تھے, اور بہت سارے آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں. اس کے بعد علی علیہ السلام نے درمیان میں ایک آل محمد کے لیے فضائل بیان کیے. منہا و یعنی آل محمد, کہا کہ ان میں سے یعنی آل محمد کے بارے میں فرمایا, وہ موضع سر رہی, اور وہ اس کے اسرار کے امین ہیں, اسرار کی جگہ ہے. اسرار رکھے کہاں گئے ہیں؟ آل محمد کے گھرانے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, ابو بصیر سے روایت ہے, یا ابا محمد, اے ابا محمد, ان عندنا واللہ سر من سر اللہ, ہمارے پاس خدا کی قسم خدا کے اسرار ہیں, وعلمن من علم اللہ, اور خدا کے علوم میں سے علم ہے ہمارے پاس. بس علم, خداوند عالم کے راز دو قسموں کے ہیں, خداوند عالم کے راز دو قسموں کے ہیں. بعض راز وہ ہیں جو مخصوص ہیں خداوند عالم کے ساتھ, ان للہ علمین, خداوند عالم کے لیے دو علم ہیں, علم بدا, علم بدا ہے جو مخصوص ہے خداوند عالم کے ساتھ, اور ایک ایسا علم ہے امام فرماتے ہیں فنحن نعلمہ, ہم اسے جانتے ہیں. بس خداوند عالم کے راز دو قسموں کے ہیں, بعض راز وہ ہیں جو مخصوص ہیں خداوند عالم کے ساتھ, اور بعض راز ایسے ہیں جو خداوند عالم نے محمد اور آل محمد کو دیے ہیں. بس ان رازوں کی جگہ ہے کون سی, یہ راز رکھے کہاں گئے, موضع ان رکھنے کی جگہ, موضع ان رکھنے کی جگہ, یہ راز اترے کہاں, کہا محمد اور آل محمد, آل محمد ہم, یہ آل محمد موضع سرہ, اس کے رازوں کی رکھنے کی جگہ ہے, ولجا و امرہی, اور اس کے حکم کی پناہ گاہ ہے, اس کے حکم کی پناہ گاہ آل محمد ہیں. کہاں جا کے انسان پناہ حاصل کرے, کہاں جا کے انسان خوف اور غم سے نجات پائے, کون سی جگہ ہے جہاں انسان کو خوف بھی نہ ہو, لا خوف علیہم, اور غم بھی نہ ہو, ولا ہم یحزنون, کون سی جگہ ہے, کون سی پناہ گاہیں ہیں, کہا محمد اور آل محمد, محمد اور آل محمد. یہاں تو آل محمد کی بات ہو رہی ہے, محمد تو ساتھ ہی ساتھ ہیں, اولنا وکلنا واوسطنا محمد, سارے کے سارے محمد ہیں. بس پناہ گاہ کون سی جگہ ہے, کون سی ہستیاں ہیں جہاں انسان پناہ حاصل کرے, آل محمد. حدیث قدسی ہے ولایت علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے, خداوند عالم کا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے, امن امن عذابی, وہ اس عذاب سے نجات پا لیتا ہے, امان میں آ گیا انسان. بس قلعہ توحید میں ہم نے داخل ہونا ہے, قلعہ توحید میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے, ولایت علی ابن ابی طالب. بس پناہ گاہ انسان کی کون سی, کون اس پناہ گاہ تک پہنچائیں گے, آل محمد. بس نیشاپور کی ایک مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی, ولیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. ہاں جی, ہاں جی, بس شرط اس قلعے میں داخل ہونے کی, اس پناہ گاہ میں داخل ہونے کی ہے کیا, آل محمد. بس تبھی کہا ولجا و امرہی و ایبت علمہی. ایبا کسے کہتے ہیں, ایبا یہ آپ کا بیگ, ایبا اس بیگ کو کہتے ہیں, چمڑے کے بیگ کو کہتے ہیں. اس میں کرتے کیا ہیں, اس میں آپ چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ چیز محفوظ رہے. بس خداوند عالم کا علم کس کے پاس جانا چاہیے, محفوظ ہاتھوں میں جانا چاہیے, محفوظ جگہ میں جانا چاہیے, محفوظ جگہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو وہ گمراہی کر دے گا, گمراہ کرے گا لوگوں کو. بس کون مضبوط, کون محفوظ اور مضبوط جگہ ہیں, محمد اور آل محمد, علم خدا کے لیے. ایبۃ علم ہی, محفوظ جگہ ہیں اس کے علم کی. بس ایبۃ کسے کہتے ہیں,
بے شک
زنبیل کو کہتے ہیں, چمڑے سے بنے ہوئے زنبیل کو ایبۃ کہتے ہیں کلام عرب میں. وموئل حکم ہی, اور مرجع ہیں اس کے حکم کے, ہے کیا. قرآن کریم نے کہا ہے ولایت کی اقسام میں سے ایک ولایت ولایت قضائی ہے, ولایت قضائی ہے کہ آپ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروائیں کن سے, آپ اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرائیں کس سے, رسول اکرم سے کراؤ, رسول اکرم کے بعد کن سے کرائیں, ہاں یہی موئلو مرجع, مرجع ہیں اس کے حکم کے. یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلے اگر کروانا چاہتے ہو رسول کے بعد تو آل محمد کے پاس جاؤ. بس آل محمد آپ کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں. بس یہ جو جھگڑے انسان کے اس کے جو فیصلے آتے ہیں اس کے لیے وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن یہ فیصلے وحی کے مطابق کیے جائیں، وحی کو جاننے والا ہی فیصلہ کرے. اور وحی کو جاننے والے ہیں کون؟ ایبت علمی ہی ہیں کون؟ موضع و سر ہی ہیں کون؟ آل محمد. بس تبھی پہلے کہا کہ یہ ایبت علمی ہی ہیں، علم خدا کی محفوظ جگہ ہیں. بس علم خدا جب ان کے پاس آیا تو لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کریں کون؟ اس علم خدا کے مطابق، آل محمد. وکہف کتبہی، کہف کسے کہتے ہیں؟ اصحاب کہف. کہف گار، بڑا گار، کنایا ہے محفوظ جگہ، تحریف سے بچانے والے، تحریف سے بچانے والے، کتابوں کو تحریف سے بچانے والی ہستیاں محمد اور آل محمد. کتابوں کو، قرآن کو، توریت کو، انجیل کو، زبور کو تحریف سے بچانے والی ہستیاں کون ہیں؟ آل محمد. بعض دعاؤں میں خداوند عالم کو بھی کہف کہا گیا ہے، یا من کہف لأہل السماوات والارض، اے محفوظ جگہ، اے وہ خدا جو محفوظ جگہ ہے اہل سماوات اور اہل زمین کے لیے. کہف ایسی جگہ انسان آ کے دشمنوں سے محفوظ ہو جائے، تحریف سے بچائے. بس قرآن کب تحریف سے بچے گا؟ کہاں آئے تو تحریف سے بچے؟ اس کا علم کس کے پاس ہو تو تحریف سے بچے؟ آل محمد، محمد اور آل محمد. وجبال دینہ، اور یہ دین، اس کے دین کے پہاڑ ہیں، پہاڑ کنایا ہے مضبوطی کی طرف، کہ یہ ہمیشہ پہاڑ کی طرح ثابت رہیں گے، قائم رہیں گے، یہ دین سے ہٹنے والی ہستیاں نہیں. بس جبال کس کی طرف اشارہ ہے؟ جبال اشارہ ہے استقامت کی طرف. رسول کو کہا گیا، قرآن میں دیکھیے گا، فاستقم، اے رسول، رسول تم قائم رہو، پہاڑ کی طرح قائم رہو، کما عمرت، جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے. بس یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں کون سی ہستیاں؟ آل محمد، دین کی، دین کے اوپر مضبوط اور قائم رہنے والی ہستیاں کون ہیں؟ کربلا ایک مثال ہے پہاڑ کی مانند مضبوطی دکھانے والی ہستیوں کی. کربلا ایک بہترین مثال ہے کہ حق پہ، حق کے اوپر اگرچہ ہمارا سر کٹ جائے، ہم حق کے اوپر قائم رہیں گے. اگرچہ گردن پہ چاقو چلے، ہم حق کا ہی اقرار کریں گے. رزن بقضاء، ایک تسلیم ان لامرک، لا معبود سواک. بس حق پہ مضبوطی سے قائم رہنے والی ہستیاں آل محمد ہیں. بہم اقام انہنا ظہرہی، ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے اقام دین کی کمزوری، دین کی پشت کا کھم سیدھا ہو جاتا ہے. وہ جو پشت ہے دین کی، اس کا کھم جھک نہیں جاتا بلکہ سیدھا ہوتا ہے. یعنی دین کی مضبوطی ہے کس کے بعد؟ رسول کے بعد. کن رسول کے بعد دین کی مضبوطی کن ہستیوں کے ذریعے ہے؟ کن ہستیوں کی وجہ سے ہے؟
آل محمد.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مراد کیا ہے؟ اے رسول تم بھی کامل، اے رسول تم بھی کامل، یہ دین بھی کامل. اب یہ دین کامل کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ کامل کے پاس جانا چاہیے. اگر ناقص کے پاس جائے گا، انحراف پیدا ہوگا، گمراہی پیدا ہوگی. بس دین کس ہاتھوں میں جانا چاہیے؟ کامل ہاتھوں میں. کامل ہاتھ نہ ہو دین کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی. بس دین بھی کامل ہاتھوں کے پاس جانا چاہیے. دین کی کمر سیدھی کیسے ہوگی، کھم کیسے نہیں ہوگی، جب کامل کے پاس یہ دین جائے گا. کامل ہے کون سی ہستی؟ وہ غدیر خم پہ بتا دیا، من کنت مولاہ فاز علی مولا. بس یہ میرے بعد کامل انسان ہے، کامل شخصیت ہے. بس دین کامل کی ذمہ داری میں کسے سونپ رہا ہوں؟ اس کامل کو. بس وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِسِهِ، اور ضعف اور کپ کپی کو دور کرنے والی ہستیاں ہیں, دین کے ضعف کو دور کرنے والی ہستیاں آل محمد ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب دین کمزور ہوا تو یہ ہستیاں کربلا کے میدان میں نکل آئیں. اگر حاکم دین کو کمزور کرنے کے لیے آیا, کیا فرمایا, مثلی لا یبایو مثل, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بس دین پہ جب ضعف طاری ہو, ضعف کی کپ کپی طاری ہو, تو اس کو دور کرنے والی ہستیاں کون ہیں؟ آل محمد. تبھی کہا کہ دین ہی حسین ہے. بس کیوں؟ کیونکہ کامل دین جانا کس کے پاس چاہیے تاکہ کامل رہے؟ کامل ہاتھوں میں جانا چاہیے, کامل لوگوں کے پاس جانا چاہیے. تبھی علی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بعثت سے پہلے یہ ساری بیماریاں تھیں, یہ بیماریاں دور کنہوں نے کی؟ کس نے کی؟ رسول اکرم نے کی. اس کے بعد کن کا فریضہ آیا؟ کون محافظان شریعت اور نبوت بنے؟ آل محمد. بس اس وجہ سے علی علیہ السلام نے یہاں ذکر کیا, وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطاہرین.